أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله بزرگان ملت اور برادران اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حضرت محترم آج انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے سامنے سورہ اخلاص یعنی توحید کا عنوان آپ کے سامنے بیان کروں گا توحید کا عنوان جتنا آسان ہے اتنا ہی مشکل بھی ہے یعنی دیکھیں تو کچھ بھی نہیں یہ خدا کو ماننا ہے اور اگر اس میں داخل ہوں اس پہ غور و فکر کریں تو بہت مشکل چیز بھی ہے ایک عجیب سی صورت حال ہے توحید کے حوالے سے یعنی خدا تعالیٰ کی میں اس کو اس طرح کہوں تو اور آسان ہوگا کہ رب کی جس چیز کی طرف بھی جس صفت کی طرف بھی غور کیا جائے وہ بہت آسان بھی ہے اور بہت مشکل بھی ہے بہت آسان بظاہر کچھ بھی نہیں غور کریں تو ایک سمندر ہے اور اسی چیز کو رب کہا جاتا ہے جو سمجھ میں دیکھیں تو ایک توحید اور سوچنے بیٹھیں تو عقلیں ختم ہو جائیں فکر ختم ہو جائیں مگر وہ احاطے میں نہ آ سکے المختصر یہ کہ قرآن و حدیث میں جو توحید کا عنوان بیان کیا گیا اس میں سب سے لاجواب سورت سورہ اخلاص ہے اس میں پروردگار نے فرمایا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ قل هو اللہ احد اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کہ وہ اللہ یکتا ہے ایک ہے اگر فرمایا اللہ الصمد کہ اللہ صمد ہے صمد کا معنی ہے وہ ذات جس کا ہر کوئی محتاج ہو وہ کسی کی محتاج ہو ہر ایک اس کا محتاج ہو اتنی کائنات کے ذرے ذرے کو اس کی طلب ہو اس کا محتاج ہو ذرے ذرے اگر وہ کسی کا محتاج نہ ہو اس کو صمد کہا جاتا ہے لم یلد ولم یولد نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ ہی وہ جنا گیا ولم یکن لہ کفواً احد اور نہ ہی اس کا کوئی ہم سر ہے یا برابر ہے یا نائب ہے کچھ بھی لفظ کوئی اس کا ہم سر نہیں اس کے جوڑ کا نہیں اب دیکھیے سب سے پہلے میں بتاؤں گا کہ اس سورت کے نازل ہونے کی وجوہات کیا تھیں اس میں دو تین روایات ہیں یعنی اگر احادیث پڑھیں تو کچھ حدیثوں سے پتہ لگتا ہے کہ یہ مدینے میں نازل ہوئی اور کچھ حدیثوں سے پتہ لگتا ہے کہ یہ مکے میں نازل ہوئی تو علماء نے ان دونوں حدیثوں میں اس طرح تصدیق کی ہے کہ یہ ایک مرتبہ مکے میں نازل ہوئی ہے اور دوبارہ مدینے میں بھی نازل ہوئی ہے جب اس قسم کی احادیث آپ پڑھیں مطالعہ فرمائیں کہ جس میں کبھی یہ گمان ہو کہ یہ سورت مکے میں نازل ہوئی ہے اور کبھی یہ گمان ہو مدینے میں تو اللہ کے لیے کوئی ناممکن بات نہیں ہے جو مکے ہیں پہلی دفعہ نازل کر سکتا ہے وہ دوبارہ مدینے میں بھی نازل کر سکتا ہے ایک ہی عنوان کو دوبارہ بھی بیان کر سکتا ہے تو اس میں کوئی پریشانی یا اس کی بات نہیں تو سب سے پہلے حضرت عبداللہ ابن مسعود کی روایت کہتے ہیں کہ قریشی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا اور آ کر اس نے فرمائش کی اور یہ کہا کہ یار اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنے رب کا حسب و نسب بتائیے بھائی وہ اس کا خاندان کیا ہے وہ کس قبیلے سے تعلق رکھتا ہے اس کی نسل کیا ہے اس کا حسب و نسب بتائیے یہ اس نے آ کے سوال کیا एक और रिवायत जो हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास की है वो मक्के से मुताल्लिक थी, अब जो आएगी ये मदीने से मुताल्लिक है। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास उसके रावी कि एक वक्त निजरान से, यानी ये ईसाईयत का इलाका था और ईसाइयों का एक बड़ा मरकज था, वहां से एक ईसाई आया और आने के बाद उसने कहा कि ये बताइए कि आपका जो रब है उसकी हकीकत क्या है, मतलब क्या वो याकूत का बना हुआ है, क्या वो सोने का बना हुआ है, क्या वो चांदी का बना है, लकड़ी का है, किस चीज का बना है, उसकी हकीकत क्या है। जिस पर हुजूर अलैहिस्सलाम इंतहाई गजबनाक हो गए, बहुत ज्यादा आपको गुस्सा आया और आपका चेहरा मुबारक सुर्ख हो गया, जिसके बाद हजरत जिब्रील अमीन सूरह इखलास लेकर नाजिल हुए और उन्होंने सूरह इखलास आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने तिलावत फरमाई। तो ये तो उसके उतरने की वजूहात थी कि जो, अब देखिए इसके जो मजामीन है, सूरह इखलास के ऐसे मजामीन हैं कि जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर से जो दीन बिगड़ना शुरू हुआ और हर शख्स ने अपने अपने जहन के मुताबिक खुदा का जो तसव्वुर गढ़ा था या जो उसकी जो फहम व इदराक थी, जो उसका मुताला था, जो उसकी समझ थी, किसी ने खुदा को जनाब सिमतों में तलाश किया, किसी ने सूरज में तलाश किया, किसी ने चांद में तलाश किया, अलगर्ज ये कि ये खुदाई तसव्वुरात जो मुख्तलिफ ताकतों की सूरत में पूरे माशरे में मौजूद थे, सूरह इखलास एक ऐसी सूरत आई कि जिसने फैले हुए हजारों लाखों तसव्वुरात को इन तीन से चार पांच आयत में खत्म कर दिया। भाई यही तसव्वुर था, एक तो तसव्वुर ये था खुदा का कि जनाब अल्लाह किस चीज का बना हुआ है, वो समझ से बात खत्म कर दी। फिर ये तसव्वुर ज्यादा था कि या तो वो पैदा हुआ है, अगर पैदा हुआ है तो किस चीज का है, और अगर पैदा हुआ है तो उसका मकसद है, जैसे ईसाइयों ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मान लिया, यहूदियों ने, तो ये बड़े बड़े तसव्वुरात जो मौजूद थे वो परवरदिगार ने लम यलिद वलम युलद में आके खत्म कर दिए। फिर वो जो तसव्वुर मौजूद था कि नहीं खुदा तो है, उसके साथ एक और खुदा है, एक और खुदा है, उसका तसव्वुर यहां पे खत्म कर दिया परवरदिगार ने, वलम यकुन लहू कुफुवन अहद, उसका कोई हमअसर भी नहीं है। यानी तीन या चार तसव्वुरात जो पूरी दुनिया में बिलउमूम मौजूद थे, उन चारों तसव्वुरात को परवरदिगार आलम ने सूरह इखलास में हमेशा के लिए खत्म कर दिया। न वो किसी धात का बना है, न वो जना गया है, न उसने किसी को जना है, न उसका कोई हम असर है, बात सब खत्म, सारे तसव्वुरात को मिटा दिया इस मुख्तसर सी सूरह इखलास ने। अब आइए इसकी मुख्तसर थोड़ी सी भी बयान करना चाहूंगा मैं आपके सामने, इसकी फजीलत बड़ी, इसकी फजीलत है सूरह इखलास की। हजरत सैयद आयशा सिद्दीका फरमाती हैं कि एक सहाबी को हुजूर अलैहिस्सलाम ने एक लश्कर का अमीर बनाकर भेजा, किसी मुहिम पर रवाना हुई। अब उस सहाबी का यह मामूल था कि वो जब भी नमाज पढ़ाते थे, इमामत करते थे, हर रकत की किरत के बाद सूरह इखलास पढ़ते थे, यानी कुरान नियत बांधी, कहीं से जो कुरान तिलावत किया और उस तिलावत को खत्म करने के बाद आखिर में सूरह इखलास पढ़ी। लोगों ने इस चीज की शिकायत हुजूर अलैहिस्सलाम से की कि यार सुना ये हर नमाज में इसको तिलावत करते हैं। अब मैं उससे पूछ कर आऊं कि वो ये ऐसा क्यों करता था। साहबा गए पूछा तो उन्होंने जवाब दिया कि देखें सूरह इखलास में अल्लाह की सिफतें बयान हुई हैं, परवरदिगार के समद बयान हुआ है, लम यलिद वलम युलद ये सिफत बयान हुई है, अहद की सिफत बयान हुई है, तो मैं परवरदिगार की इन सिफतों से बड़ी मोहब्बत करता हूं, मैं इससे बड़ा प्यार करता हूं सिफतों से, इसलिए मैं बयान करूं। हुजूर अलैहिस्सलाम के बाद बयान फरमाई, आप अलैहिस्सलाम फरमाया कि जाओ उसको जाके ये कह दो कि तुमसे अल्लाह मोहब्बत करता है, तुम इन सिफतों से मोहब्बत करते हो, परवरदिगार तुमसे मोहब्बत करता है, इतनी इसकी फजीलत है। एक और रिवायत हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु के रावी कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने एक दिन यह हुक्म दिया कि सारे सहाबा इकट्ठे हो जाओ, एक जगह जमा हो जाओ और मैं तुम्हें एक तिहाई कुरान सुनाऊंगा। अब किसका शौक के जनाब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिलावत फरमाए, हुज़ूर की ज़बान अक़दस से कुरान सुने, क्या रंग होगा, क्या कैफियत होगी, सब जमा हो गए। हुजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, سورہ اخلاص تلاوت کی اور واپس حجرے میں چلے گئے. اب صحابہ انتظار میں بیٹھے ہیں کہ نہیں ابھی حضور آئیں گے, ابھی تو صرف سورہ اخلاص ہی پڑھی ہے, آپ نے تو فرمایا کہ ایک تہائی قرآن پڑھوں گا, یعنی ایک تہائی کا مطلب ہے کہ کم از کم 10 پارے, تو ابھی تو آپ تشریف لائیں گے باہر. آپ تشریف لائے, صحابہ نے کہ یا رسول اللہ مزید قرآن فرمایا, ایک تہائی پڑھ تو دیا تمہارے سامنے. پھر آپ نے فرمایا کہ کان کھول کے سن لو کہ سورہ اخلاص کا پڑھنا ایک تہائی قرآن کا پڑھنا ہے. اب اس پر علماء نے بہت کلام کیا نا, بھائی ایک سورہ اخلاص ایک تہائی کے برابر کیسے ہوگی؟ اس میں جو سب سے زیادہ قابل قبول اور ذہن میں آ جانے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ قرآن بالعموم تین موضوعات کو لے کر چلتا ہے. کوئی بھی موضوع دیکھ لیں, وہ ہمیشہ سے جو ان تین موضوعات کے ارد گرد چلے گا, توحید, رسالت اور آخرت. یہ تین بنیادی موضوعات ہیں قرآن کے, باقی بالعموم چھوٹے چھوٹے تو اتنے ہیں کہ قیامت تک لوگ نکالتے ہی رہیں گے, اس کے موضوعات ختم نہیں ہوں گے, ہے نا. لیکن بڑے جو موضوعات ہیں وہ تین ہیں, توحید, رسالت اور آخرت. اب چونکہ یہ تین ہیں, جس نے توحید, اب سورہ اخلاص مکمل توحید ہے, اب توحید پڑھ دیا تو ایک تہائی تو قرآن موجود, ایک تہائی کے ایک تہائی قرآن کی تلاوت ہوگی. اس لیے علماء نے فرمایا کہ چونکہ یہ تین اس میں موضوعات ہیں اور سورہ اخلاص مکمل توحید کے عنوان کو بیان کرتی ہے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جس نے سورہ اخلاص تلاوت کی اس نے ایک تہائی قرآن پڑھ لیا. لیکن یہاں بچے بھی موجود ہیں, اس بات کو میں ضرور دہرا دوں کہ اس کا مقصد یہ ہرگز نہیں ہے کہ بس سورہ اخلاص ہم نے پڑھ لی اور ہم نے قرآن پڑھ لیا. یعنی امی نے کہا کہ بیٹا قرآن پڑھیں, سورہ اخلاص پڑھی, امی پڑھ لیا, تو ایسا نہیں ہے. جو پوری تلاوت تو بعد اس کا اجر و ثواب ہی کچھ اور ہے, یہ اضافی ثواب ہے. یعنی ایسا ثواب ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تو نظر مبارک قیامت تک کے حالات و واقعات کو جانتی ہے, اور آج جتنا معاشرہ مصروف ہے, آج جتنی مصروفیات ہمارے ساتھ ہیں, تو یقیناً تھوڑا سا اگر قرآن پڑھنے کے بعد, چاہے وہ ایک صفحہ ہی کیوں نہ ہو, ایک آدھا صفحہ ہی کیوں نہ ہو, وہ قرآن پڑھنے کے بعد اگر کوئی سورہ اخلاص بھی ساتھ کے ساتھ تلاوت کر لے, تو جناب وہاں قرآن کا ثواب ملتا رہے گا کہ یہ قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے, اور یہاں ایک تہائی قرآن کا بھی ثواب مل جائے گا. تو یہ سہولت اور یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے ساتھ شفقت تھی جو آپ نے یہاں پر ہمارے لیے بیان کی. اب اس کی جو وجوہات تو خیر بیان ہو گئیں, اب آئیے اس کے اس طرف کہ علامہ ابو عبداللہ الانصاری القرطبی, یہ بہت بڑے مفسر قرآن گزرے ہیں, قرطبی, تفسیر قرطبی بھی آپ نے لکھی. آپ فرما اس کی, یہ جو سورہ اخلاص ہے اس مقام پر آپ ایک حدیث بیان کرتے ہیں, بڑی عجیب و غریب حدیث ہے. آپ فرماتے ہیں کہ حضرت سہل بن سعد سعدی, حضرت سہل بن سعد سعدی رضی اللہ تعالی, صحابی رسول, ان سے روایت سے کہتے ہیں کہ ایک شخص حضور کی بارگاہ میں آیا اور آ کر کہنے لگا کہ یا رسول اللہ, بڑا فقر ہے, بڑی تنگ دستی ہے, بڑے حالات خراب ہیں, بہت زیادہ فقر و فاقہ ہے. تو اس نے اس کی شکایت کی اپنی غربت کی, تو یا رسول اللہ مجھے کچھ ارشاد فرمائیے, میں اپنے حالات درست کرنا چاہتا ہوں. اب جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بات ارشاد فرمائی, میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اس چیز پر عمل کر لیں گے تو یہ جو بس پتہ نہیں کیا کیا ہم کرتے ہیں ان سے ہماری جانیں چھڑ جائیں گی. آپ نے فرمایا کہ جب بھی گھر میں داخل ہوں تو گھر والوں پر سلام کرو. کتنا خوبصورت, قرآن میں بھی آیت موجود ہے, جو قرآن کی آیت ہے کہ جب تم گھر میں داخل ہو تو گھر والوں پر سلامتی بھیجو, سلام کرو. ہم تو ان چیزوں کو اب اہمیت نہیں دیتے نا, بچوں کو سکھاتے ہی نہیں ہیں. جب بھی گھر میں داخل ہو اپنے گھر والوں پر سلامتی بھیجو. اور پھر جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا وہ کیا فرمایا, اگر گھر میں کوئی نہ ہو تو مجھ پر سلام بھیجو, اگر گھر میں کوئی نہ ہو تو پھر مجھ پر سلام بھیجو. اب دیکھیں کہتے ہیں کہ اس شخص نے, اس صحابی نے اس عمل کو مضبوطی سے پکڑ لیا, تو جب گھر میں داخل ہوتا اپنے گھر والوں کو سلام کرتا, اگر گھر میں کوئی نہیں ہوتا تو وہ کہتا کہ السلام علی النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ, اے میرے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ پر سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت اور برکت آپ کے نازل. کہتے ہیں جناب کچھ ہی عرصے کی بات تھی اس کے اللہ نے ایسے حالات بدلے ہیں کہ اس کی ذات سے ارد گرد کا محلہ اور پڑوس اس سے مستفید ہونے لگ گیا. تو کتنا خوبصورت طریقہ ہے. ہم تنگ دستی کے بارے میں اکثر کہتے رہتے ہیں, ہر چیز موجود ہے, اس کو اپنا لیں, دیکھیے کیوں نہیں بدلیں گے حالات. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا بالکل حق ہے اور سچ ہے. اسی مقام پر یعنی سورہ اخلاص ہی کی تشریح میں حضرت قاضی ایاز رحمتہ اللہ علیہ بڑی زبردست بات بیان فرماتے ہیں. شفا شریف جلدوم صفحہ نمبر 117, یہ دو جلدوں میں کتاب ہے. آپ فرماتے ہیں وہ مقامات کے جہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر سلام بھیجنا مستحب ہے وہ کون کون سے مقامات ہیں. اس میں ایک مقام آپ یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ جب تم گھر میں داخل ہو اور گھر میں کوئی شخص نہ ہو, یعنی کوئی گھر والا نہیں ہے, خالی گھر ہے, تو آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ سلام بھیجیں. اس لیے, اب دیکھیں وجہ کیا بیان کر رہے ہیں, سننے کے لائق بات ہے, اس لیے کہ مومنین کے گھروں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارک موجود ہوتی ہے. یہ قاضی ایاز محدث ہیں, کوئی معمولی آدمی نہیں, بہت بڑے اور جیت محدث ہیں, آپ انتہائی جیت محدث, صفحے اول کے محدثین میں شمار ہوتا ہے قاضی ایاز رحمت اللہ علیہ کا. یہاں تو یہی جھگڑا ہے کہ سلام میں آتے ہیں یا نہیں آتے. محدث تو کہتا ہے مومنین کے گھروں میں بھی سرکار ہوتے ہیں. اب جو سلام میں نہیں مانتا تو وہ گھر میں کیا مانے گا, اور جو گھر میں نہیں مانتا وہ حضور کے گھر میں کیا سلام پڑے گا. تو محدثین نے تو ہر بات بیان کی, حدیثوں کے حوالے سے بیان کی, ہر بات کو واضح کیا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے ہر مومن فرماتے ہیں مومنین کے گھروں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی روح مبارک موجود ہوتی ہے. اللہ اکبر, کتنی خوبصورت بات. تو وہاں السلام علی النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پڑھ کے داخل ہوں اپنے گھر کے اندر. یہ ایک بات. اب دیکھیے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ قل هو اللہ احد, قل هو اللہ احد. اے حبیب آپ فرما دیجئے کہ اللہ یکتا ہے, ایک ہے. دیکھیے یہ جو توحید کی جو گواہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دی اور توحید کا جو مضمون بیان کیا, آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا توحید کا مضمون اتنا ہلکا اور اتنا عام ہے کہ ہر شخص اس کو بیان کر دے؟ کیا لفظ توحید, یعنی مولانا روم رحمتہ اللہ علیہ سے جب کسی نے پوچھا کہ میں جب اللہ کا ذکر کرتا ہوں تو میرے پاس اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ میرا ذکر اللہ کو قبول ہو رہا ہے یا نہیں, اس پر آپ فرماتے ہیں کہ اس کا آسان سا طریقہ یہ ہے کہ جب تم یہ دیکھنا چاہو کہ تمہارا ذکر اللہ کو مقبول ہے یا نہیں, تو اس کی آسان کی سند یہ ہے کہ جب تم ایک دفعہ اللہ کہتے ہو اور دوبارہ اللہ کہتے ہو تو پہلی دفعہ ہی وہی توفیق دیتا ہے اور دوسری مرتبہ بھی وہی توفیق دیتا ہے. تمہارا بار بار کہنا اس بات کی علامت ہے کہ وہ توفیق دے رہا ہے, تو اس کا نام تمہاری زبان پر ہے. ورنہ وہ اگر توفیق نہ دے تو اس کا ذکر زبانوں پر آ ہی نہیں سکتا, کوئی سوچ بھی نہیں سکتا اس کے بارے میں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب پہلی مرتبہ اللہ نے اپنے توحید کا اعلان کروایا ہوگا, پہلی مرتبہ جب ایسے وقت جب ہر طرف شرک ہے, بت پرستی ہے, دین سے دوری ہے, کوئی خدا کو نہیں جانتا, کوئی رب کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہی نہیں, لہذا اللہ تبارک و تعالی نے اس زبان کا استعمال فرمایا جو اس ذکر کے لیے سب سے زیادہ لائق زبان تھی. اپنے لیے ایسی ہستی کو منتخب کیا جو ہستی حقیقتاً صحیح توحید کا بیان کر سکتی تھی. لہذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے حبیب آپ اپنی زبان اقدس سے ہماری توحید کا اعلان کیجیے کہ قل هو اللہ احد, آپ فرما دیجیے کہ اللہ ایک, آپ فرما دیجیے کہ اللہ. یہ عنوان اتنا کہہ لیجئے کہ اس وقت مشکل, اللہ کے نزدیک اتنا محترم کہ اس کے لیے زبانی کا بھی ایسے اختیار کیا گیا. اس کے بیان کرنے میں ایک حکمت اور ہے, ایک نقطہ اور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کو کیوں بیان کروایا گیا. اللہ تبارک و تعالی بغیر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنی توحید کا اعلان کروا سکتا تھا. اس کو تھوڑا سا سماعت فرما لیجئے کہ وہ کیا وجہ ہو سکتی ہے, کیا وجہ ہو سکتی ہے. دیکھیے سورہ توبہ میں ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 30 میں کہ یہودیوں نے یہودیوں نے حضور اللہ تبارک و تعالی کے لیے عقیدہ رکھا کہ فرشتے جو ہیں وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں. عقیدہ موجود ہے یہودیوں کا آج بھی, یہ عقیدہ آج بھی موجود ہے. اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بیٹا مان لیا گیا, یہ بھی عقیدہ موجود ہے اسی طرح سے. اب دیکھیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے متعلق ایک بات بیان فرمائی, سورہ بقرہ آیت نمبر 133. قرآن کہتا ہے کہ اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی ما تعبدون من بعدی, کہ یاد کیجئے جب یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے یہ کہا کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے, تو بیٹوں نے جواب دیا قالوا نعبد الہك و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق. یعقوب علیہ السلام نے کیا پوچھا کہ میرے مرنے کے بعد, میرے انتقال کے بعد, میرے پردہ فرمانے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے, اپنے بیٹوں سے پوچھا. اور بیٹے کیا کہتے ہیں, بیٹے کہتے ہیں کہ قالوا نعبد الہك, انہوں نے کہا کہ ہم عبادت کریں گے کس کی, آپ کے رب کی اور آپ کے آبا و اجداد کون کون, ابراہیم کے رب کی, ابراہیم و اسماعیل و اسحاق, آپ کے آبا و اجداد ابراہیم علیہ السلام کے رب کی, ابراہیم علیہ السلام کے رب کی, اسماعیل علیہ السلام کے رب کی اور اسحاق علیہ السلام کے رب کی. اب دیکھیں میں مطلب یہ کہ کتنی سیدھی سی بات ہے, جب یعقوب علیہ السلام نے یہ پوچھا کہ تم کس کی عبادت کرو گے, کہہ دیتے کہ اللہ کی, ہم اللہ کی عبادت کریں گے. آج بھی یہاں پہ جب پوچھا جاتا ہے کسی سے بھائی آپ کس کی عبادت کرتے ہیں, ہم پروردگار عالم کی عبادت کرتے ہیں, بالکل یہی سوال یعقوب علیہ السلام کا اپنے بیٹوں سے تھا کہ تم کس کی عبادت کرو گے میرے بعد. جواب اس کا بڑا سادہ سا تھا کہ اللہ کی عبادت کریں گے جس کی آپ نے ہمیں دعوت دی ہے, توحید سمجھائی ہے. نہیں, بلکہ قرآن مجید میں جو آپ کے بیٹے جواب دیتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے رب کی اور آپ کے آبا و اجداد ابراہیم اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کے رب کی عبادت کریں گے. یعنی بالکل سادی سی بات کہ یعقوب علیہ السلام یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ میرے انتقال کے بعد یہ اپنے دماغوں سے رب کو سمجھیں گے یا نبوت کے دروازے سے رب کو سمجھنا چاہیں گے. اپنے دماغوں سے سمجھیں گے تو بہت معاملات خراب ہونے کا خطرہ ہے, اور نبوت کے دروازے سے اگر توحید کو سمجھو گے تو توحید خالصتاً بہتر سمجھ میں آئی. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے رسول آپ کہیے قل ھو اللہ احد, اس لیے کہ جب لوگ آپ کی ذات کو دیکھیں گے, آپ کی سیرت کو دیکھیں گے, آپ کے کمالات, آپ کے معجزات کو دیکھیں گے, آپ کی تمام چیزوں کی طرف غور و فکر کریں گے تو یقیناً یہ توحید کو خالصتاً پالیں گے. اور جب اپنی دماغوں سے توحید کو, آپ کی ذات کو ہٹا کر خود سمجھنا چاہیں گے تو یہ راہ راست سے بھٹک جائیں گے. یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے واضح جواب دیا, یعقوب علیہ السلام نے اس پر اعتراض نہیں کیا بلکہ اطمینان حاصل کر لیا کہ میرے بیٹوں تک صحیح تعلیم پہنچی ہے کہ یہ نبوت کے دروازے سے توحید کو سمجھیں گے, یہ نبوت کے دروازے کو توحید سے سمجھیں گے. دیکھیے جیسے میں نے کہا کہ آپ کو بیٹے بنا, لم یلد ولم یولد, نہ اس سے کوئی پیدا ہوا, نہ اس سے کوئی پیدا ہوا اور نہ ہی وہ جنا گیا. دیکھیے جیسے میں نے بھی کہا کہ یہودیوں نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا لیا, عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا. اب دیکھیں اس میں دو عنوان بیان ہوئے, لم یلد ولم یولد, نہ وہ پیدا ہوا اور نہ اس نے کسی کو جنا. پیدائش اور ولادت, یہ دو عنوانات آئے اس کے اندر, پیدائش اور ولادت. سورہ اخلاص میں دونوں عنوان ہیں پیدائش اور ولادت کے. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے کمالات دیکھ کر, کیا کمالات تھے عیسیٰ علیہ السلام کے, مرے ہوئوں کو زندہ کرنا, مادر ذات نابینا، یعنی جو پیدائشی نابینا ہو. لیکن آج عیسیٰ علیہ السلام کا دور 3500 سال پہلے کا دور، اتنی سائنس نے ترقی کی اور خصوصاً میڈیکل ٹیکنالوجی تو کہاں سے کہاں پہنچ گئی. کیا نہیں بن رہا، آغا کی پیوند کاری ہو رہی ہے جناب، مصنوعی دل لگایا جا رہا ہے، مصنوعی گردے لگائے جا رہے ہیں، کیا کیا ہو رہا ہے. مادر ذات نابینا کو آج بھی آنکھیں نہیں لگ سکتی. ہاں جو کسی بیماری سے نابینا ہو گیا ہو، کوئی اور مسئلہ ہو گیا ہو، تو اس کو بینائی لوٹائی جا سکتی. جو پیدائشی نابینا ہو، ابھی تک ایسی کوئی دوا کوئی ٹیکنالوجی نہیں آ سکی کہ اس کو آنکھیں لگ جائے. آج سے 3000 سال پہلے ایک نبی صرف ہاتھ پھیرتا ہے اور آنکھیں آ جاتی ہیں. اور مادر ذات، حدیث کے الفاظ ہی یہی، مادر ذات نابینا کوڑی. لیکن اس وقت کا وہ مرض کہ جب کوڑ کے مرض کا کوئی علاج ہی نہیں تھا، آبادی سے باہر نکال کے ڈال دیا کرتے تھے آدمی کو. اس وقت صرف عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہاتھ لگاتے تھے اور جناب شفا ہو جاتی تھی. تم مردوں کو آپ زندہ کر رہے ہیں، مادر ذات نابیناؤں کو آپ زندہ کر رہے ہیں، کوڑ کے مریضوں کو آپ زندہ آپ ہی کر رہے ہیں. یہ ایسے کمالات تھے کہ اس وقت کے لوگ ان کمالات کو دیکھ کر حیران ہو گئے، اور حیران ہونے کے بعد انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق یہ تصور پر بنا دیا کہ یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے، یا تو یہ خدا کر سکتا ہے، یا خدا ہی کی نکلی ہوئی کوئی چیز ان کا بیٹا یا بیٹی یہ کام کر سکتا ہے. نتیجتاً وہ عقیدہ اللہ کے متعلق، شرکی عقیدہ جو عیسائیوں کا ہے، وہ موجود ہے. مانو ان کچھ اسی قسم کا حال حضرت عزیر علیہ السلام کا بھی ہوا یہودیوں کی طرف سے. قرآن مجید نے دو موضوع بیان کیے، لم یلد ولم یولد، ولادت اور پیدائش کا، ولادت اور پیدائش کا موضوع بیان کیا. اب دیکھیں ولادت اور پیدائش کا موضوع بیان کرنے کے بعد پروردگار عالم نے، پیچھے تاریخ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی کہ پچھلی قومیں کیوں بھٹک گئی، کیسے بھٹک گئی. اللہ تبارک و تعالی نے پھر مسلمانوں کو شعور عطا فرمایا کہ دیکھو تمہارا نبی جو ہے نا، یہ تو ایسے ایسے معجزات کرے گا جو پچھلے نبی کر بھی نہیں کر پائیں گے. اس نبی کے معجزات کی تو کوئی حد ہی نہیں ہوگی، ایک تیز آندھی کی طرح سے معجزات ہوں گے. یہ تو ایسے کام کر دے گا کہ موسیٰ علیہ السلام نے تو ایک پہاڑی پر عصا مار کر 12 چشمے نکالے، یہ انگلیوں سے چشمہ نکال دیں گے، یہ انگلیوں سے چشمے نکال دیں گے. نبیوں نے تو زمین پر ہی معجزات دکھائے، یہ زمین پر کھڑے ہو کر چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں گے، یہ سورت کو پلٹا دیں گے. اور سب سے بڑھ کر یہ ایک ایسا معجزہ ہے، معجزہ معراج، جو کسی 1,24,000 پیغمبروں کو عطا نہیں ہوا کہ زمین پر رہ کر پھر آسمانوں کی یہ سیر کریں گے اور پروردگار عالم کو بغیر کسی حجاب کے دیکھیں گے. ایسے ایسے معجزات یہ دکھائیں گے کہ جو کسی نبی کی پہنچ کے قریب نہیں ہوں گے. تو کیا کرو گے تم؟ کیا تم بھی عیسائیوں کی طرح ہو جاؤ گے؟ کیا تم بھی یہودیوں کی طرح ہو جاؤ گے؟ کہا نہیں. اللہ نے مسلمانوں کو شعور دیا اور فرمایا کہ تم 12 ربیع الاول منا کر ان کی پیدائش کا دن مناؤ گے تاکہ توحید خالص لوگوں کے سامنے آ جائے کہ جو پیدا ہو سکتا ہے ورم نہیں ہو سکتا. اس لیے تم 12 ربیع الاول مناؤ گے، اس لیے تم جلوس نکالو گے، اس لیے تم پوری دنیا میں ایک اعلان کرو گے کہ جو پیدا ہو سکتا ہے وہ رب نہیں ہوتا. لم یلد ولم یولد کا ڈنکا سب سے زیادہ تم بجاؤ گے. تم کیا توحید کا پرچار کرو گے؟ توحید تو ہم کو سیکھو گے. تم کیا توحید کو جانتے ہو؟ توحید تو یہ ہے. تو تم 12 ربیع الاول منا کر یہ ثابت کرو گے کہ لم یلد ولم یولد، جو پیدا ہو گیا وہ رب نہیں ہو سکتا، جو پیدا ہو گیا وہ رب نہیں ہو سکتا. اور تم توحید کو برسر عام روڈوں پر، محلوں میں، میدانوں میں، مسجدوں میں اس کا بھرپور اعلان کرو گے. یہی توحید. تم کس توحید کی بات کرتے ہو؟ وہ بھی گمراہ ہو گئے نا معجزات دیکھ کر، گمراہ ہو گئے. اس سے پہلے قومیں بھی گمراہ ہو گئیں، لیکن اللہ نے صحیح مسلمانوں کو یہ شعور اور سمجھ عطا فرمائی کہ ہاں تم ہر سال ربیع الاول منا کر اپنی توحید کو مضبوط کرتے رہنا. 12 ربیع الاول کے دن کس کو؟ اپنی توحید کو مضبوط کرنا. کب؟ 12 ربیع الاول کے دن. کتنا خوبصورت تصور دیا پروردگار عالم نے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو شعور عطا فرما کر. اس توحید کے پیغام کو، اس توحید کی خوشی کو شرک کہہ دیا جائے، اس سے بڑا کوئی مشرک پھر کوئی نہیں. یہی تو توحید کا پیغام ہے. آپ سمجھائیے پھر توحید کیا ہوتی ہے. تو لم یلد ولم یولد، پیدائش اور ولادت دونوں تذکرے اس کے اندر موجود ہیں، نہ وہ پیدا ہوا، جو پیدا ہوگا وہ خدا نہیں ہو سکتا، اور نہ اس نے کسی کو جنا، جو پیدا کرے گا وہ بھی خدا نہیں ہو سکتا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت اور آپ کی اولادیں، اس کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ تو یہ ہے توحید قرآن۔ اب یہ سورہ اخلاص، اس کا تذکرہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، تو یہ وہ عظیم عظیم سورت ہے، اس کو میں نے شروع سے آخر تک آپ کے سامنے بیان کیا۔ تو الحمدللہ اللہ کا کرم ہے کہ سورہ اخلاص میں اگر غور و فکر کیا جائے، اس کی تفاصیل کا مطالعہ کیا جائے، تو کتنی زبردست عقائد کی بات ہے اس کے اندر موجود، کتنی بہترین بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی اس کے اندر موجود ہے۔ جیسے کہ قاضی ایاز نے بیان کیا کہ جب آپ گھر میں داخل ہوں اور کوئی گھر میں نہ ہو، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر سلام پڑھ کے گھر میں داخل، اس سے کیا ہوگا، تمہارے کاروبار میں برکت ہوگی، تمہارے روزگار میں برکت ہوگی، تمہارا ہاتھ اگر تنگ ہے تو بہتر ہو جائے گا۔ حضور کے اوپر سلام بھی پڑھ لیا اور اس بات کا یقین بھی کر لیا کہ میرے گھر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی روح مبارک موجود ہے۔ یہ میں نے نہیں، قاضی ایاز نے فرمایا ہے، میں نہیں کہہ رہا، میں تو صرف بات کو آپ تک پہنچا رہا ہوں عقیدے کے ساتھ۔ کتنی خوبصورت بات۔ اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ ایک اعلان سماعت فرمائی، آپ جانتے ہیں کہ اتوار کے دن ہم نے درس شروع کر رکھا ہے بعد نماز عصر، اور یہ زیادہ نہ بہت مختصر بھی نہیں ہوتا اور بہت طویل درس بھی نہیں ہوتا۔ اس اتوار کو جو درس ہوگا وہ درس فقہ ہے، اور اس کا موضوع ہے کہ جو اسٹاک ایکسچینج میں پیسہ لگایا جاتا ہے، اس متعلق انشاءاللہ تعالی اللہ کی توفیق سے آپ کے سامنے کچھ بیان کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے، ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔